بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين والبفض المتقبلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. کافی عرصے سے قرآن کریم کی دعاؤں کا بیان چل رہا ہے، مقصد یہ ہے اس کا کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ذوق پیدا ہو، اور دعا کرنے کا طریقہ بھی آئے. دعا کا ایک ذوق ہوتا ہے، ذوق یہ ہے جس چیز کا انسان کو ذوق ہوتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لو شوق ہوتا ہے، اس طرف انسان لپکتا ہے. جہاں کوئی موقع مل گیا اس چیز کا جس کا انسان کو شوق ہے، تو آگے بڑھ کر اور بڑی خوش دلی کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. جس چیز کا شوق ہو جائے، بچپن میں ہمیں شوق ہو جاتا تھا کھیلنے کا، تو کھیلنے کے اندر بڑا مزہ آتا تھا، اور جب کھیل کا کوئی موقع آ جائے تو لپکتے تھے اس کی طرف. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میرا ایک چھوٹا سا پوتا ہے، پوتا نہیں نواسا، تو وہ کھیل رہا تھا، بھاگ دوڑ کر رہا تھا کہیں، تو ایسے ہی میں نے اس سے روک کے پوچھا کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ کہ جی کھیل رہا ہوں. میں نے کہا تمہیں مزہ آتا ہے اس میں کھیل میں؟ وہ کچھ عجیب سا کچھ کھیلتا، تو میں نے کہا تمہیں مزہ آتا ہے اس میں؟ کہنے لگا کہ جی آتا ہے. تو میں نے کہا کیوں مزہ آتا ہے تمہیں؟ اس میں تو کوئی خاص بات نظر نہیں آ رہی اس کھیل میں. تو کیا جواب دیتا ہے وہ؟ کہہ رہا ابا جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کھیلتے تھے تو مزہ آتا تھا کہ نہیں آتا تھا؟ اس نے مجھے لاجواب کر دیا. کہنے جب آپ چھوٹے تھے بچپن میں کھیلا کرتے تھے کہ نہیں کھیلا کرتے تھے؟ میں کہا کھیلتے تھے. کہنے کہ ماں مزہ آتا تھا آپ کو نہیں آتا؟ تو میں نے کہا بھائی آتا تو تھا. کہنے بھائی میں آ رہا ہے مزہ. تو جب کسی چیز کا شوق ہوتا ہے یا ذوق پیدا کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی طرف لپکتا ہے انسان، اور اس کی دن رات اس کا ایک شوق، اس کا ایک لگن انسان کے دل میں گھومتی رہتی ہے. اگر کسی کو پڑھنے کا شوق ہو گیا، شوق ہو گیا، ایک تو ہے نا ذمہ داری ہے، وقت اس کام میں گزارنا ہے، گھنٹہ بھر استاد کی جگ جگ سننی ہے، تو وہ تو الگ بات ہے، ذمہ داری ہے. لیکن جب شوق ہو جاتا ہے تو آدمی تصور میں رہتا ہے کہ بھائی کب سبق شروع ہوگا، کب میں بات سنوں گا، کب کتنے مجھے اس سے مزہ آئے گا، لطف آئے گا. تو ذوق و شوق ایسی چیز ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائے کسی بھی چیز کی، تو آدمی اس کے تصور میں رہتا ہے، اس کا موقع مل جائے تو اس کی طرف لپکتا ہے. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ تم دعا کا ذوق پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذوق پیدا کر لو، منگتے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے آگے. ہر وقت تمہارا دل کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہو، یہ دعا کا ذوق جب پیدا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب میں پیدا کر دیتا ہے، تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں تو بند کرنے کو دل نہیں چاہتا، جب یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے. ہم نے اپنے کئی اساتذہ کو دیکھا، کئی مشائخ کو دیکھا، ہاتھ جب اٹھ گئے بس چل رہے ہیں، یہ بھی مانگ رہے ہیں وہ بھی مانگ رہے ہیں، ساری دنیا کی آخرت کی ساری نعمتیں ساری بھلائیاں ایک ایک کر کے مانگے جا رہے ہیں، آدھا آدھے گھنٹے تک مانگے. تو یہ ذوق بڑی چیز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو یہ سکھایا ہے کہ بھائی جس زندگی کے جس مرحلے میں ہو اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگو. یہ جو ادعیہ مسنونہ ہے نا، صبح کو اٹھ کے یہ مانگو اور بیت الخلاء جاؤ تو یہ مانگو اور وہاں سے نکلو تو یہ مانگو، مدرسے میں مسجد میں جاؤ تو یہ مانگو، راستے میں یہ مانگتے چلے جاؤ، یہ دعا کا ذوق پیدا کرنا مقصود. اور جب یہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی کا دل وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے. جب یہ دل لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو چاہے زبان سے کچھ بھی کہہ رہا ہو، کسی بھی مشغلے میں مشغول ہو، لیکن دل اس کا متوجہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی طرف، اور یہ اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کا بہترین آسان ترین مختصر ترین راستہ ہے کثرت دعا. تو اس لیے قرآن کریم نے دعائیں سکھائی ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی ہیں یا ان کی تعلیم عطا تعلیم دی ہے، ان کو پڑھنا یہ اس لیے ہے تاکہ کچھ کچھ کا ذوق پیدا ہو، دعا کرنے کا ذوق پیدا ہو. اب جس کو ذوق ہو جاتا ہے تو وہ ہر لمحے اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کی یہ بات میں نے حضرت اپنے شیخ سے نہ جانے کتنی بار سنی، کہ جب کوئی اللہ کا بندہ مجھ سے یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، فرمایا کبھی تخلف نہیں ہوتا کہ ایک لمحے کے لیے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں، یا اللہ پتہ نہیں کیا سوال کر لے گا، تو اللہ مجھے اس کا صحیح جواب دل میں ڈالتا. تو اپنے ہر قدم پر انسان جو ہے وہ حاجت کا بلندہ ہے، حاجتوں کا ہر دم اس کو کوئی نہ کوئی حاجت درپیش ہے. تو جب بندہ اس بات کا عادی اور خوگر بن جائے کہ جو حاجت بھی ہوگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے مانگوں گا، یا اللہ ہی میری حاجت پوری کر دے، کوئی کشمکش ہوگی یہ کروں یا یہ کروں، تو اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا یا اللہ اس میں جو بات صحیح ہو وہ دل میں ڈال دی. اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو استخارہ ہوتا ہے نا، وہ استخارے مسنونہ ہے، دو رکعت پڑھو، دو رکعت پڑھ کے پھر استخارے کی جو دعا ہے وہ پڑھو، اس میں کم از کم 5-10 منٹ لگ جاتے ہیں اگر آدمی باقاعدہ استخارہ کرے. قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے ہمیں آپ نے ایسا طریقہ بتا دیا کہ جب کبھی کشمکش ہو کسی معاملے میں چلو یہی کہہ دو، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، بس لمبے چوڑے استخارے کی بھی اگر کبھی اگر موقع نہیں ہے وقت نہیں ہے تو اتنا کہہ دو، اللہم خر لی واختر لی، یا اللہ آپ میرے لیے پسند کر دیجئے ان دو راستوں میں سے جو میرے سامنے ہیں، جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو وہ آپ خود پسند کر دیجئے اور اسی کو مقدر بھی کر دیجئے کہ میں کروں تو وہی کروں، کر کے دیکھو یہ کام. روزانہ انسان کو کوئی نہ کوئی کشمکش پیش آتی، کوئی نہ کوئی کشمکش پیش آتی. ابھی میں تقاضا ہو رہا ہے کہ کھانا کھاؤں پہلے یا سبق پڑھوں، سمجھے، یا مطالعہ کروں. کہہ دو اللہم اغفر لی واغفر لی، پھر جو ہوگا وہ انشاءاللہ تمہارے حق میں بہتر ہو. تو جب عادی بن جاتا ہے بندہ دعا کرنے کا، تو اس ہر لمحے اس کا تعلق اللہ جل جلالہ سے قائم رہتا ہے. اس لیے میں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ پہنچا دے ہم سب کو. تو یہ جو اگلی دعا ہے، پچھلی مرتبہ شاید میں نے پڑھی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، جو اصحاب کہف کی دعا تھی. اب آگے یہ دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اچھا خاصے جا رہے ہیں مدین سے مصر کی طرف، راستے میں صحرا سینا پڑتا ہے، اہلیہ ساتھ ہیں، حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں، اور وہ حمل سے رات کے وقت میں، شدید سردی ہے، صحرا کی سردی، اور اس فکر میں ہے کہ کوئی رات گزارنے کی جگہ ملے. اچانک ایک آگ نظر آتی ہے، تو ایک امید کی کرن دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اس رات کے اندر، رات کے اندھیرے میں یہاں کا آگ ہے، تو آگ تھوڑی سی، آگ کا کوئی شولہ، اس کا کوئی انگارہ میں لے کے آ جاؤں تو رات کی سردی ہماری دور ہو جائے، میری اہلیہ کی بھی. ان کو ٹھہرا کر آگ کی طرف بڑھتے ہیں، تصور بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. آگ کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں آواز آتی ہے، نی ان اللہ رب العالمین، میں تو اللہ ہوں سارے عالموں کا پروردگار، تمہیں میں نے بلایا اور اللہ تبارک و تعالی نے معجزہ دیا، کہا کہ لاٹھی زمین پر مارو تو وہ سانپ بننے لگی، ہاتھ کو اندر کرو تو ہاتھ جو ہے وہ اس میں سے روشنی پھوٹنے لگی، اور حکم ہوا کہ ہم نے تم کو نبی بنا دیا ہے، جا کر فرعون کے پاس جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دو، ایمان کی دعوت دو، لعلہ یتذکر او یخشا، شاید وہ نصیحت مان لے، شاید وہ اللہ سے ڈر جائے. اس کے بعد جاؤ. اب ایک دم سے اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ دل پر، سر پر ڈال دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا اور رسالت کا بوجھ ہوا، تو اتنا بوجھ ہوا کہ آپ کو جاڑا چڑھ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس صحرا کے اندر آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، تو کیا کیا خیالات آئے ہوں گے. ان خیالات، ان میں سے کچھ خیالات کا قرآن کریم میں ذکر بھی کیا. مثلا ایک خیال ان کو یہ آیا کہ میں تو ان کا مجرم ہوں، फिरौन का, मैंने किब्ती को कत्ल कर दिया था अनजाने में, मारना तो चाहते थे बस मुनासिब हद तक कि भाई एक मजलूम के वो पीछे पड़ा हुआ था, तो इतनी इतना मारना चाहते थे कि वो मजलूम को छुड़ा ले मुनासिब हद तक, मगर लनत कुव्वत बहुत दी थी तो वो एक ही मुक्का मारा तो वो अल्लाह बंदा ढेर हो गया, खत्म हो गया। तो इस वजह से फिरौन तक ये बात पहुंच चुकी थी कि ये कत्ल करना चाहते, कत्ल करके आया। तो ये ख्याल आया कि कैसे जाऊं उसके पास, वो तो यानी मेरे खून का प्यासा हुआ है। तो इन्नी अखाफ अन यक्तुल लहुम अलैया ज़म्बुन, उन्हें मैंने उनका गुनाह किया हुआ है, फअखाफ अन यक्तुलून, वो तो मुझे कत्ल करने की, मुझे डर है कि कत्ल करना है। यह जबरदस्त फिक्र। दूसरे जबान के अंदर लुकनत थी हल्की सी, और लुकनत भी कुरान ने तो इतना बताया है लेकिन रिवायतों में आता है कि जब फिरौन ने, अल्लाह ताला ने फिरौन के घर में परवरिश फरमाई थी हज़रत मूसा अलैहि सलाम की, तो फिरौन को की बीवी जो थी वो तो बहुत मोहब्बत करती थी और हर वक्त उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे यहां रहे, हम इनको पाले। लेकिन फिरौन को हर वक्त डर लगा रहता था कि मुझे नजूमियों ने कहा है कि एक शख्स पैदा होगा और वो तुम्हारी हलाकत का, तबाही का बायस बने। तो जहां कोई ऐसी हर बात होती थी हज़रत मूसा अलैहि सलाम की तो वो उसको ठटक जाता था, वो बीवी से कहते थे यार देखो ये तो कुछ बहुत ही ज़हीन किस्म का आदमी है, लग रहा है मुझे बच्चा। तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी बीवी हज़रत आसिया के दिल में ये बात आई कि आप अच्छा इम्तिहान कर लें इसका कि बच्चा नादान बच्चा है या ये कि कुछ और चीज है, इम्तिहान ये कर लें कि एक तरफ रख दें हीरा और एक तरफ रख दें आग का अंगारा, दोनों इनके सामने रख दें, जो ये उठा ले, अगर ये हीरा उठाए तो समझो कि समझदार है और अगर अंगारा उठाए तो अंगारा उठाए तो समझो कि ये बेचारा मासूम बच्चा रखे। तो मूसा अलैहि सलाम ने अंगारा उठाकर जबान पर रखा ताकि अल्लाह ताला ने यह काम करवाया हमसे, ताकि फिरौन मुतमईन हो जाए कि नहीं ये कोई खास बात नहीं है, बच्चा ही है। लेकिन उसका असर यह हुआ कि जबान में लुकनत पैदा हो गई। ये बात रिवायतों में आया वल्लाहु आलम। बहरहाल ये कुरान ने कहा से मालूम होता है कि उनकी जबान में लुकनत थी। तो ये फिक्र कि भाई मैं जाऊंगा तो मुझसे बात तो पूरी तरह कही की भी नहीं जाती, रुकनस है जबान में, हकलाहट है, रुकावट है, तो कैसे मैं फिरौन के सामने जाके बात करूं, फिर अकेला जाऊंगा, कोई मेरा हामी नहीं, कोई मेरा हिमायती नहीं, इतना बड़ा मुतालबा लेके जाऊंगा फिरौन के पास कि तू अपनी खुदाई का दावा छोड़ दे और अल्लाह को खुदा मानकर सारे अपने बुरे अकायद से तौबा कर ले और बनी इसराइल को और तूने गुलाम बनाया हुआ है उसको हमारे हवाले कर दे, इतने बड़े मुतालबात लेकर तन्हा तन्हा जाऊंगा अकेला। तो उस वक्त हजरत मूसा अलैहि सलाम ने यह दुआ फरमाई, रब्बि इशरह ली सदरी, पहले तर्जमा सुन लो, ऐ मेरे परवरदिगार, कितनी प्यारी प्यारा अंदाज खिताब है, ऐ मेरे परवरदिगार, इशरह ली सदरी, मेरे लिए मेरा सीना खोल दीजिए, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اور جو کام آپ نے میرے حوالے کیا ہے اس کو میرے لیے آسان فرما دیجیے. وحلل عقدتم من لسانی, اور میری زبان کے اندر جو گرہ پڑی ہوئی ہے, جو رکاوٹ ہے, اس کو کھول دیجیے, اس کو دور کر دیجیے. یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. واجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا وزیر بھی مجھے دے دیجیے, میرا معاون. واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو. اشدد بھی عزری, اس کے ذریعے میری طاقت کو بڑھا دیجیے. واشرک فی امری, اور ان کو میرے معاملے میں میرا بھی شریک بنا دیجئے, کہ جس طرح میں آپ کا پیغمبر ہوں, آپ نے مجھے پیغمبر بنایا, تو اس کو بھی پیغمبر بنا دیجئے, تاکہ ہم دونوں مل کے کیا کریں. کئی نسبحا کا کثیرا و نذکر کا کثیرا انک کنت بنا بصیرا. اب یہ عجیب بات دیکھو کہ مشن جو سونپا جا رہا ہے وہ کیا ہے, کیا ہے وہ؟ فرعون کے پاس جانا, اس کو دعوت دینا, اس کی اصلاح کی فکر کرنا, یہ ہے نا. اسی کے لیے ساری دعائیں ہو رہی ہیں, اسی کے لیے ہارون علیہ السلام کی معیت مانگی کہ تاکہ وہ میرے مدد کرے. لیکن مدد کرنے کے بعد کیا مانگ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ کیا جب آپ میرا بھائی کو میرا وزیر بنا دیں گے, اس کو اس سے مجھے تقویت عطا فرما دیں گے, میرے معاملات میں وہ شریک ہو جائے گا, تو کیا ہوگا؟ کئی نسبحا کا کثیرا و نذکر کا کثیرا. ہماری آخری منزل یہ کہ ہم آپ کی کثرت سے تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں, اور یہ بات ہر وقت پیش نظر رکھیں کہ انک کنت بنا بصیرا, کہ آپ مجھے ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ ورنہ سیدھی سی بات یہ ہو کہنی چاہیے نا کہ آپ میرا سینہ کھولیے, میری زبان کے اوپر طاقت دیجئے, میرے بھائی کو میرا معاون بنا دیجئے, تاکہ ہم جا کر مؤثر انداز میں فرعون کو دعوت دے سکیں. اسی کے لیے تو ہو رہا نا سارا کام, لیکن اس کا ذکر نہیں, بلکہ کیا؟ کئی نسبح کا کثیرا و نذکر کا کثیرا. بتلانے کا مقصود ہے کہ چاہے فرعون کو دعوت دی جا رہی ہو, چاہے تبلیغ کے لیے آدمی جا رہا ہو, چاہے کسی بھی تعلیم کے لیے جا رہا ہو, وہ بذات خود مقصود نہیں. نہ تعلیم بذات خود مقصود, نہ تبلیغ بذات خود مقصود, نہ بادشاہ کی اصلاح بذات خود مقصود. مقصود اصلی یہ ہے کہ ہم آپ کی تسبیح اور آپ کا ذکر کثرت سے کریں, یعنی آپ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے, کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے چاہے کچھ کر رہے ہوں, چاہے فرعون کی اصلاح کر رہے ہوں, چاہے اس کا اپنے بنی اسرائیل کا دفاع کر رہے ہوں, چاہے ہم اپنے آپس میں دونوں بھائی مل کر عجیب مشن کے اوپر روانہ ہو رہے ہوں, لیکن ہمارا مقصود اصلی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر آن ہم آپ کا کثرت سے تسبیح کریں اور کثرت سے آپ کا ذکر کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زبان سے کہلوایا. ہمارے لیے سبق یہ ہے اس میں کہ ہم بعض اوقات راستے کو مقصود بنا لیتے ہیں, راستے کو مقصود بنا لیتے ہیں. علم حاصل کرنا فرض ہے, لیکن بذات خود مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ اس کے علم حاصل ہونے کے بعد آدمی عمل کرے. تبلیغ کسی کو دین کا پیغام پہنچانا یا تدریس بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن بذات خود مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمارا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہو، اور جس کو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، جس کو ہم پڑھا رہے ہیں، اس کا تعلق بھی اللہ سے مضبوط ہو. جہاد کر رہے ہیں تو جہاد یعنی لڑائی اپنی ذات میں مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور تیار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو. یعنی جب جہاد کے میدان میں ہو اور موت کا آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہو تو اس وقت بھی کیا کہیں کہ غدن نلقی الاحبا محمدا وصحبہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جہاد کے اندر، حضرت بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جہاد کے اندر ایک ایسا موقع آیا کہ جہاں جان دینے کی بالکل آنکھوں کے سامنے تھا کہ وہ جان جائے گی، تو کیا جملہ زبان پر آتا ہے، غدن نلقی الاحبا محمدا وصحبہ. بس مزہ آ گیا، کل ہماری ملاقات ہوگی اپنے دوستوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے حضور کے اصحاب سے. تو جو مقصود اصلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، اس کی طرف دھیان. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ہماری، چاہے ہم کسی بھی دین کے کسی شعبے میں کام کر رہے ہیں، تعلیم میں ہوں، تبلیغ میں ہوں، دعوت میں، سیاست میں، کہیں بھی ہوں، لیکن مقصود اصلی کیا ہے؟ کئی نسبحہ کا کثیرہ و نذکرہ کا کثیرہ انکا کنت بنا. اب ذرا اس دعا کے بارے میں جو الفاظ ہیں ان کو پر غور کرو. پہلی دعا کیا کی؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول دیجئے کہہ لو، کشادہ کر دیجئے کہہ لو. اب بیچاری اردو زبان جو ہے نا، وہ بڑی چھوٹی سی زبان ہے، اس کے اندر ہر مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کوئی الگ لفظ نہیں ہوتا. تو نتیجہ یہ کہ ہم ترجمہ جب کرتے ہیں تو اسی محدود دائرے میں رہ کر کرتے ہیں. شرح، شرح یشرح شرحن، عربی زبان میں اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کھول دے، کھولنا. اور بعض اوقات اس کے معنی کسی چیز کو وسعت دے دینا، لیکن دونوں لفظ اس کے پورے مفہوم کو ادا نہیں کرتا. شرح یشرح شرحن کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی چیز کے چھپی ہوئی صلاحیتوں کو وسعت کے ساتھ کھول کر پھیلا دینا. اتنی لمبی تشریح ہے اس کی، سمجھے نا؟ صرف کھولنا نہیں، بلکہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو خوب پھیلا کر، تفصیل کے ساتھ پھیلا کر کھول دینا. یہ جو ہوتا ہے نا بھائی، کتاب فلاں کتاب کی شرح، شرح کیا مطلب ہے؟ شرح، شرح ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو کتاب کے اندر جو باتیں پوشیدہ ہیں اس میں اغلاق تھا، اس میں اختصار تھا، اور اس شرح نے آ کر اس کی چھپی ہوئی، چھپے ہوئے نکات کو، چھپے ہوئے خزانوں کو وسعت کے ساتھ کھول دیا، پھیلا دیا. یہ ہوتی ہے شرح. تو جب یہ مانگا کہ میرے سینے کو کھول دیجئے تو کیا مانا؟ کہ اس سینے کے اندر جو اشکال ہے، ابہام ہے، اجمال ہے، اس کو کھول کر پھیلا کر کھول دیجئے کہ میرا بالکل پورا مکمل مجھے اطمینان حاصل ہو جائے. اسی کو اردو میں تعبیر کرتے ہیں شرح صدر ہو جانا. شرح صدر یعنی کسی بات پر اتنا اطمینان ہو جانا کہ اس میں دوسری جانب کا کوئی امکان باقی نہ رہے، اس کو شرح صدر کہتے ہیں. سمجھے نا؟ قرآن کریم فرماتا ہے علم نشرح لک صدرک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیسے کھولا؟ وحی آنے کے بعد، نبوت آنے کے بعد طویل زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا گزرا ہے کہ سخت بے چینی میں آپ مبتلا تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں ایسے حالات سے گزرا ہوں، اس حالت میں کہ دل چاہتا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر خودکشی کروں، ایسی بے چینی کا حالت. کیا وہ تصور ہم کر نہیں سکتے اس بے چینی کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاہر ہوئی تھی. بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بے چینی کو دور کر کے سینہ کھول دیا. تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دینا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی وہ بوجھ ہم نے ہٹا دیا. تو شرع صدر کا لفظ اس وقت استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھوں سے دیکھا، جبرائیل امین نے آپ کو وحی پہنچائی تو کوئی یقین تو تھا پورا، لیکن کیا کیفیات تھی جن سے گزر رہے تھے اللہ تعالی بہتر جانتے. اس میں باوجود ہے کہ آپ اللہ تعالی کی وحی پر ایمان رکھتے تھے لیکن طبیعت میں گھٹن تھی، ایک اضطراب تھا، ایک بے چینی تھی. تو اللہ تعالی نے جب اس کو کھول دیا تو شرح صدر. تو یہ شرح صدر بھی اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے کہ آدمی کو کسی چیز کے اوپر اتنا اطمینان ہو جائے کہ اس کے خلاف کوئی تصور اس کو بھٹکا نہ سکے، اس کو شرح صدر ہے. اور اس کی ہمیں ہر چیز میں ضرورت ہوتی ہے. اگر فرض کرو ایک آدمی کو یہ خیال ہے کہ میں کون سی تجارت شروع کروں، کئی راستے اس کے سامنے ہیں، بے چینی میں ابتلا رہے گا، یہ کروں یا کروں، اس میں یہ شک ہو رہا ہے، اس میں یہ شک ہو رہا ہے. لیکن اس وقت اگر وہ اللہ تعالی سے مانگے رب اشرح لی صدری، اللہ مجھے شرح صدر فرما دیجئے، میرا سینہ کھول دیجئے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں. اسی طرح کسی کو نکاح کرنا ہے، اپنا اولاد کا، کئی راستے سامنے، کیا کروں، یہاں کروں وہاں کروں، تو اس وقت میں بے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مانگے اللہ تعالیٰ سے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجئے. یعنی جو صحیح راستہ ہے وہ دل میں اس طرح اس کے اوپر جم جائے دل کہ اس میں کوئی شبہ باقی نہ رہے، کوئی شک باقی نہ رہے، اطمینان کامل حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں شرح صدر. یہ مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. پہلے یعنی پہلی چیز جس کی مجھے ضرورت ہے اس وقت وہ شرح صدر ہے، کیونکہ طرح طرح کے وساوس آ رہے ہیں، طرح طرح کے خدشات پیدا ہو رہے ہیں، مجھے مار دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، میری بات نہیں سنیں گے، مجھے دھتکار دیں گے، مجھے داخل نہیں ہونے دیں گے. میری قوم کو نقصان پہنچائیں گے، ہزار طرح کے شبہات پیدا ہو جائیں گے. تو پہلا کام تو مجھے، جو مجھے حاجت جو ہے پہلی، وہ یہ ہے کہ میرا سینہ کھل جائے کہ بس جو کام کرنے جا رہا ہوں بس وہی صحیح ہے. اطمینان کامل ہو جائے، اس کی ہمیں ہر قدم پر ضرورت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب کوئی مقتدا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اس سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو بعض اوقات مسئلے کے اندر بھی انسان کو کشمکش پیت آتی ہے، یہ کروں، یہ جواب ہو، یہ جواب ہو، یہ جواب ہو. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے رب اشرح لی صدری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سینہ کھول کر ایسی چیز پر مطمئن فرما دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو. لیکن یہ کسی مرحلے پہ جا کر ہوتا ہے، ہر ایک کے بعد نہیں ہے. وہ ایک صاحب تھے، ایک طالب علم تھے، وہ تازہ تازہ دور حدیث سے پارے ہوئے اور فتوے کی مشق کرنی شروع ہو کرتے تھے، فتوے لکھنے کی. تو ایک مرتبہ انہوں نے کوئی فتوا لکھا، اور لکھا ایسے مسئلے پہ جس میں دو رائے ہو سکتی تھی. تو وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس لے گئے، بھی یہ تم نے یہ کیسے لکھا کہ جی میں اس پر صدر ہوں. اس نے طالب علم کہا یا اللہ کہ حضرت میرا اس پر شر صدر ہو. تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اچھا ماشاءاللہ آپ کو بھی شر صدر ہونے لگا. مطلب یہ کسی وقت میں جا کر آدمی کی یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی بات کے اوپر شر صدر عطا فرما دیتے ہیں. اب یہ طفل مکتب جمعہ جمعہ آٹھ دن اس کو پڑھے ہوئے ہوئے، یہ کہتا ہے کسی بڑے کے سامنے کہ میرا شر صدر ہو گیا. اس کو یہ بعض اوقات جہل مرکب جو ہوتا ہے نا، جہل مرکب، تو اسے بھی شر صدر ہو جاتا ہے. اس کو پکا ہوتا ہے پتا کہ یہ میں جو سمجھ رہا ہوں بالکل صحیح ہے. تو عربی زبان میں ایک شعر ہے کہ ایک کوئی ایسے ہی چلتے پھرتے آدمی تھے، بظاہر مولوی ہو گئے تھے، تو ان سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا. اس نے کہا جی میری نظر میں تو میری نزدیک تو یہ ناجائز، میرے نزدیک. تو ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے وہ شعر لکھا، کہا شعر سے اس کا جواب دیا کہ یقولون ھذا عندنا غیر جائز، یقولون ھذا عندنا غیر جائز فمن انتم حتى يكون لكم عند، ومن انتم، تم ہو کون، حتى يكون لكم عند، کہ تمہارے اندی کہنے کا اختیار ہو گیا. اندو کہتا ہے اندی، ھذا عندنا غیر جائز. تو یہ بعض اوقات جہل مرکب والے کو بھی شر صدر ہو جاتا ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، سمجھے نا. لیکن یہاں کس سے مانگ رہے ہیں شر صدر؟ پروردگار، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دیجیے. اس کھلے ہوئے سینے کی ہمیں ہر جگہ ضرورت ہے، ہر قدم پر ضرورت ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر دل مطمئن ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، الحمدللہ صحیح کر رہے ہیں. لہذا اللہ سے مانگنے کی بھی ہر وقت ضرورت ہے، یا اللہ میرا سینہ کھول دی، یا اللہ میرا سینہ کھول دی. یہ اتنی بڑی نعمت ہوتی ہے سینے کا کھل جانا کہ کشمکش سے باز آ گیا انسان، کشمکش سے نکل گیا. جو صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کر بھی لیا اور اس پہ مکمل اطمینان بھی حاصل ہو گیا. تو یہ چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی. تو پہلی چیز جو مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ شرح صدر مانگا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے سارے کاموں کو آسان کر دیا. کتنا بڑا کام ہے مصر جانا، جہاں وارنٹ نکلے ہوئے ہیں گرفتاری کے، جہاں قتل عمد کا مقدمہ چل رہا ہے، جہاں لوگ پکڑنے والے موجود ہیں، وہاں جانا، وہاں سے فرعون کے دربار تک پہنچنا، اور دربار تک پہنچ کر اس سے اس کی مرضی کے بالکل خلاف بات کرنا، کتنے ہر ایک کام ایک پہاڑ. لیکن کتنا بھی بڑا پہاڑ ہو، اللہ سے مانگنا یہی ہے کہ اللہ اس کو میرے لیے آسان کر. جب بھی کسی انسان کو کوئی مشکل پیش آئے، بڑا مسئلہ درپیش ہو کہ بھائی بہت مشکل نظر آ رہا ہے، تو کیوں خامخواہ پریشان ہوتے ہو؟ جس کا اللہ ہو اسے پریشانی کیوں ہو؟ تو وہ یہ مانگو، یا اللہ اتنا مشکل نظر آ رہا ہے، یسر لی امری، میرے لیے آسان ہو. یا عبدیت کا تقاضا ہے، بندگی کا تقاضا ہے، کہ بندہ اپنے آپ کو محتاج کر کے اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ مجھے آسان تھا آسان. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ما خیر بین امرین الا اختار ایسرهما، جب دو چیزوں میں آپ کو اختیار دیا جاتا کہ یہ کر چاہو یہ کر لو، یہ چاہو تو یہ کر لو، تو ان میں سے جو آسان چیز تھی وہ آپ اختیار کرتے. اب اگر دیکھو کوئی ایسے ہی جعلی پیر ہو، جعلی، تو وہ کیا کرے گا کہ ایسا مشکل راستہ اختیار کرے گا مرید، تاکہ یہ دیکھیں کہ دیکھو یہ اتنا بڑا مجاہد ہے اور اتنا بڑا یہ اتنے بڑے مشکل فیصلے سے اور مشکل کام کر رہا ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، میں تو آسانی کا اختیار کرتا ہوں. یہ بندگی کا تقاضا، اللہ میاں کے سامنے طاقت نہیں جیتا نہیں. اللہ میاں کے سامنے اپنے آپ کو طاقتور ظاہر نہیں کرنا، اللہ تعالی کے سامنے تو بندگی ہے، عاجزی ہے، عجز و نیاز ہے، سر جھکانا ہے، یا اللہ میرے بس کا نہیں ہے. آپ آسان کریں گے تو ہو جائے، آپ کی آسانی کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. یسر لی امری، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آسانی مانگو. اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. یہ دعا سے کہے رسول اکرم کہ اے اللہ میرے ساتھ مہربانی فرمائیے، ہر مشکل کام کو آسان بنا دو. تو بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ آسان راستے کو اختیار کرے. مسجد جانا ہے، اب ایک راستہ یہ ہے کہ لمبا چل کے جائے، اور ایک راستہ یہ ہے کہ گاڑی میں بیٹھ کے آ جائے، سمجھے. اگر واک کرنی ہے تو خیر، ورزش کرنی ہے، یا یہ کہ یہ خیال ہے کہ بھائی میرے نشانے قدم گنے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں، لیکن اپنے آپ پر زبردستی کر کے نہ دنیا کا فائدہ مقصود ہے نہ قدم گنے جانے کا فائدہ مقصود ہے، یہ دکھانا مقصود ہے کہ بھائی میں تو اتنا مشکل کام، جب دو راستے ہیں تو میں مشکل کام اختیار کروں. یہ سنت کے خلاف، سنت یہی ہے کہ آدمی اپنے لیے آسانی کا راستہ تلاش کرے. تو وہ یسر لی امری، ہر بات میں بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے آسانی مانگے. اور وحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان سے گر حق بول دے. وہاں تو حقیقی گرا ہے, لکنت تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں تھوڑی سی رکاوٹ تھی, لیکن ایک رکاوٹ ظاہری ہوتی ہے اور ایک معنوی ہوتی ہے. یعنی بظاہر زبان کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن بولا نہیں جا رہا, بولا نہیں جا رہا تو رکاوٹ معنوی کھڑی ہوتا ہے. ہم جتنے جب بعض تقریر کرنے والے ہیں نا, یہ بعض اوقات اس گھمنڈ میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے بڑی اچھی تقریر کی, ہم نے بڑا اچھا بیان کیا, ہم نے لوگوں کو مسحور کر دیا. ارے بھائی, ہمارے بیان میں تو لوگ رو رہے تھے, گریا تاری تھا, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سب اللہ جل جلالہ کی عطا ہوتی ہے. اگر کسی وقت وہ عطا واپس لے لے, مجال ہے کہ کچھ بول سکو, مجال ہے کہ کچھ کہہ سکو. یہ جو زبان رواں ہو جاتی ہے, یہ اللہ تعالی زبان کی گرہ کو کھول دیتے ہیں. اگر ان کی طرف سے گرہ ڈال دی جائے تو ہزار مضمون بھی تمہارا آ رہا ہو, کوئی لفظ چلے گا نہیں. بحلول عقدۃ من لسانی. پھر آخر میں یفقہ قولی, کہ میری زبان کھل بھی گئی اور میں نے خوب اچھی طرح دعوت بھی دے دی, لیکن ان کے دل میں نہ اتری. تو اللہ ان کے ایسا بنا دیجیے کہ وہ میری بات کو سمجھ بھی لیں, ان کے دل میں بھی اتر جائے. یہ ہے دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بزرگ بتاتے ہیں کہ بھائی جب کسی کو بیان کرنا ہو, کسی کو کوئی درس دینا ہو, تو اس سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے. لیکن صرف اسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. جہاں بھی کوئی آدمی کسی کشمکش کا شکار ہو, یہ کام کروں کہ نہ کروں, تو اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. خلاصہ یہ کہ جو حاجت ہو, جو مسئلہ درپیش ہو, جو مشکل درپیش ہو, تو ایک مومن کا راستہ یہ ہے کہ وہ رجوع الی اللہ, اللہ تعالیٰ کے رجوع کرے. اسی کو انابت کہتے ہیں, اسی کو اخبات کہتے ہیں. منیبین الیہ, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اسی کو مخبت کہا جاتا ہے, مخبتی, جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو, ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانتا ہو, وہ ہے منیب. ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب. جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور رجوع کا عادی بن جاتا ہے, تو اس کے اوپر علوم بارد ہوتے ہیں. اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے علوم عطا فرماتے ہیں, ایسے معارف عطا فرماتے ہیں کہ جو کبھی اس کے تصور میں نہیں آئے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کو رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنا ہر کام, اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا منگتا بنا. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل يا الله اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہ کو معاف فرما, چھوٹے تمام ہر طرح کے, چھوٹے بڑے, اگلے پچھلے, خفیہ علانیہ, ہر طرح کے گناہ کو معاف. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح, یا اللہ میں کثرت سے اپنے طرف رجوع کرنے والا بنا دے. یا اللہ اپنے منیب بندوں میں شامل فرما دے. یا اللہ اپنے منیب بندوں میں شامل فرما دے. یا اللہ اپنے منیب بندوں میں شامل فرمائے. یا اللہ آپ نے فرمایا اللہ یجتبی الیہی من یشاء و یہدی الیہی من ینیب. اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جن کا آپ نے اس آیت میں ذکر فرمایا. یا اللہ اپنی رحمت سے ہر طرح کے شر سے, فتنے سے, گناہوں سے, معصیتوں سے, انکرات سے ہماری, ہمارے گھر والوں, متعلقین سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما, سب کی پریشانیاں دور فرما دے. یا اللہ پاکستان و عالم اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں پر حق کا بول بالا فرما. یا اللہ ہر طرح کے شر سے ہمارے عالم اسلام کو محفوظ فرما. یا اللہ بھارت کے مسلمان طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہیں, کشمیر کے مسلمان بہت مصیبت میں ہے. اے اللہ اپنے رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ان کو لکھ پار سے نجات عطا فرما, ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا الله.